أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين أبي القاسم محمد. ثم الصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين المطهرين المعصومين المنتجبين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم، له مواقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له وما لهم من دونه من وال. قرآن مجید کی اس آیہ کریمہ کے ذیل میں، جو سورہ رعد کی 11 نمبر کی آیت ہے، اس میں ہماری ایک قرآن کے ایک اہم اور بنیادی اجتماعی قانون کی طرف کے بارے میں گفتگو ہو رہی تھی، اور وہ یہ کہ انسانی زندگی میں اور انسانی معاشرے میں تغیر کو اللہ نے انسان کے اختیار میں دے رکھا ہے، اور یہ اختیار جو ہر مسئلے میں انسان کو اللہ نے اختیار دیا ہے، یہ وہ بڑی نعمت ہے کہ جس کی بنیاد پر انسان انسان بنا ہے. بعض بزرگوں نے اس آیہ کریمہ کی جو ہم پڑھتے ہیں کہ انا عرضنا الامانۃ علی السماوات والارض والجبال، کہ ہم نے اپنی امانت کو آسمانوں کے حوالے کیا، زمینوں کے حوالے کیا، پہاڑوں کے حوالے کیا، امانت الہی کو، لیکن انہوں نے اٹھانے سے انکار کر دیا. فَعَبَيْنَا يَحْمِلْنَا وَأَشْفَقْنَا مِنْهَا، عَبَيْنَا انکار کرنا، انکار کر دیا کہ اس امانت کو اٹھائیں، حمل کریں امانت الہی کو. وَأَشْفَقْنَا مِنْهَا، اور اس سے ڈر گئے، اس امانت سے ڈر گئے کہ اس امانت کے لائق ہم نہیں ہیں. وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ، لیکن انسان نے اس امانت کو اٹھایا، پہاڑوں نے منع کر دیا، آسمانوں نے منع کر دیا، زمین نے منع کر دیا، انسان نے اٹھا لیا. اب اس منع کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ پہاڑ کو زبان دی گئی اور اس نے زبان سے آ کے کہا کہ نہیں نہیں، یہ امانت بہت وزنی ہے، اس کو ہم نہیں اٹھا پائیں گے، یا زمین و آسمان کا انکار کرنا زبانی انکار تھا، جو زبان کا کوئی تصور نہیں ہے، نہ زمین کے لیے، نہ آسمان کے لیے، نہ پہاڑوں کے لیے. یہ درحقیقت وجود اور خلقت کی بات ہے، یعنی پہاڑوں کا وجود اپنی تمام صلابت اور اپنی تمام مضبوطی کے باوجود بھی الہی امانت کے اٹھانے کے لائق نہیں ہے، حمل نہیں کر سکتا، اٹھا نہیں سکتا الہی امانت. آسمان اپنی تمام وسعتوں کے باوجود بھی الہی امانت اٹھانے کے، یعنی اس کی خلقت ایسی نہیں ہے کہ الہی امانت اٹھا سکے. زمین اپنی تمام وسعت کے باوجود ایسی خلقت نہیں اس کی کہ. پھر یہ تین چیزیں نمونے کے طور پر پیش کی، باقی ساری چیزیں جو ہیں، جتنی بھی مخلوقات ہیں انسان کے سوا، جتنی بھی مخلوقات ہیں، یہ زمین و آسمان و پہاڑ کو نمونے کے طور پر پیش کیا کہ تمام وسعت کا نمونہ ہے، صلابت کا نمونہ ہے، مضبوطی کا نمونہ ہے. ان سب کے ہوتے ہوئے بھی وہ امانت کو نہیں اٹھا پائے، اور انسان اس نے آ کر اٹھایا، نہ صرف یہ کہ اٹھا نہیں پائے بلکہ انکار کرنے کے ساتھ ساتھ ڈر بھی گئے. اشفقنا منہا، ڈر گئے، خوف زدہ ہو گئے کہ الہی امانت کو کیسے اٹھایا جا سکتا ہے، لیکن انسان نے آ کر اس امانت کو اٹھا لیا. وہ بعض علماء نے بیان کیا کہ وہ امانت جو انسان نے آ کر اٹھائی ہے وہ کون سی ہے، وہ ہے یہی اختیار، کہ یہ اختیار اور کسی مخلوق کے پاس نہیں ہے، نہ آسمانوں کے پاس ہے، نہ زمینوں کے پاس ہے، نہ پہاڑوں کے پاس ہے، کہ البتہ اس اختیار کی اور بھی تفسیر ہے، یعنی امانت کی اور بھی تفسیریں کی گئی ہیں، امانت الہی کی تفسیر میں اور بھی مطالب بیان کیے گئے ہیں، لیکن وہ مطالب اس سے ٹکراؤ نہیں پیدا کرتے، یعنی کہ اس کے مقابلے میں ہیں، خلاف ہیں، کہ بہت ساری چیزیں جو امانت کے نام پر سے توحید ہے، مثلا قرآن ہے، مثلا ولایت ہے، ولایت ایک امانت ہے، یہ ساری امانتیں در حقیقت اسی بنیاد پر ہیں کہ انسان کو اللہ نے خلق ایسا کیا ہے، نہ انسان نے آ کر کہا تھا پروردگارہ میں آمادہ ہوں امانت اٹھانے کے لیے، نہ پہاڑوں نے آ کر اور زمینوں اور آسمانوں نے منع کیا تھا کہ نہیں میں نہیں اٹھا سکتا. در حقیقت اس آیت میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ خلقت ایسی ہوئی ہے، زمینوں آسمان اور پہاڑوں کی خلقت ایسی ہوئی کہ امانت کو اٹھا ہی نہیں سکتے، لیکن انسان کو اس طرح خلق کیا گیا ہے کہ اگر سے وہ جسے کے لحاظ سے وہ بہت چھوٹا ہے پہاڑوں کے مقابلے میں، جسم کے لحاظ سے بہت چھوٹا ہے آسمانوں اور زمینوں کے لحاظ مقابلے میں، لیکن اپنی روح کے لحاظ سے اتنا بڑا ہے کہ وہ امانتیں جو پہاڑ اور زمین اور آسمان نہیں اٹھا سکتے تھے انسان اسے اٹھا سکتا ہے. اور وہ امانت کون سی ہے؟ وہ امانت کی جو ان کے پاس نہیں ہے، یعنی ان کی خلقت میں ان کے پاس نہیں رکھی گئی لیکن انسان کے پاس رکھی گئی، اور وہ امانت ہے ایک اختیار، یعنی اختیار اللہ نے بڑی امانت انسان کو دی، اور یہی اختیار ہے کہ جس کے ذریعے سے انسان اپنے اندر تبدیلی پیدا کرتا ہے، چاہے وہ اپنی ذاتی تبدیلی ہو یا اجتماعی تبدیلی ہو، کہ اصل میں تبدیلی اسی وقت ممکن ہے کہ آپ کے سامنے یہاں تک بات پہنچی تھی، جب تک انسان متوجہ ہو، جب جانتا ہو کہ میں کسی مشکل میں دو چار ہو رہا ہوں، جو راہ میں نے اختیار کی ہے وہ راہ ہمارے لیے یا ہماری قوم کے لیے نقصان دہ ہے، جو سوچ ہماری ہے، جو طریقہ ہمارا ہے وہ نقصان دہ ہے، جب انسان متوجہ ہو تو، ورنہ اگر انسان غفلت کی حالت میں ہے تو کتنا بھی اسے نقصان پہنچایا جا رہا ہو یا خود وہ اپنے آپ کو کتنا ہی نقصان پہنچا رہا ہو، اس کی طرف متوجہ نہیں ہوتا کہ ہمیں نقصان بھی پہنچ رہا ہے. غافل انسان، علامہ اقبال کا وہ شعر آپ سنتے رہتے ہیں، میں نے آپ کی خدمت میں پیش کیا کہ غافل انسان وہ، اس کا اگر کاروان لٹ بھی جائے اسے پتہ ہی نہیں چلتا کہ میرا کاروان لٹ گیا. اگر غافل نہیں ہے تو لٹنے کا درد تو ہوگا، لٹنے کا افسوس تو ہوگا، لیکن انسان غافل ہے تو اسے لٹنے کا افسوس بھی نہیں ہوگا. وائے ناکامی متائے کارواں جاتا رہا، سنا ہے شعر نا، وائے ناکامی، بہت ہی خوبصورت اشعار میں سے علامہ اقبال، واقعی انہوں نے ہنر کیا، ایک ایک شعر میں آ کر پورا مطلب بیان کر دیا، یہ کمال ہے واقعی ایک انسان کا، ایک شاعر کی حیثیت سے اور ایک عارف کی حیثیت سے، ایک دین شناس کی حیثیت سے، ایک قرآن شناس کی حیثیت سے اور اسلام شناس کی حیثیت سے، اور بہت سارے اسلامی اجتماعی مسائل اور بنیادیں آ کر انہوں نے ایک ایک شعر میں بیان کی، کہ وائے ناکامی متائے کارواں جاتا رہا، کارواں کے دل سے احساس زیاں جاتا رہا. یعنی کیا؟ یعنی یہ کہ ابھی اردو اشعار کے ترجمے کرنے پڑتے ہیں، خود اردو اشعار کے اردو میں ترجمے کرنے پڑتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ بری ناکامی وہ ہے، وائے کتنی بری ہے وہ ناکامی، کہ متائے کارواں جاتا رہا نہیں، ڈاکوؤں نے آگے کاروان کو لوٹ لیا. یہ البتہ یہ ایک کنایا ہے، ابھی پورا اس کے اندر جو مطلب چھپا ہوا آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، یہ کنایا پیش کیا ایک کاروان سے، مثلا جیسے کاروان پہلے زمانے میں سفر کرتے تھے، ڈاکو لوگ حملہ کرتے تھے، حملہ کر کے کاروان لوٹ لے جاتے تھے، کاروان جب لوٹتے تھے تو ان کو کاروان لوٹنے والے کا افسوس ہوتا ہے کہ میرا کاروان لوٹ گیا، میں ساری دولت میری لوٹ گئی، جو کاروان میں پورا اپنا خزانہ وہ سب جاتے تھے تاکہ جا کر خرید و فروش کر کے واپس پلٹے، آمدنی لے کے وہ سب کچھ خرید کے لے کے جا رہے ہیں یا لے کے واپس پلٹ کے آ رہے ہیں، جب سب کچھ لوٹ گیا تو یہ بہت بری ناکامی ہے. لیکن اس سے بھی بری ناکامی کیا ہے؟ کاروان کا لوٹنا یہ تو بڑی ناکامی ہے، لیکن اس سے بھی زیادہ خطرناک ناکامی کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ کارواں کے دل سے احساس زیاں جاتا رہا. کاروان لٹ گیا لیکن کاروان کے لٹنے کا احساس بھی نہیں ہو رہا ہے، یہ بڑی مشکل. احساس زیاں یعنی کیا؟ زیاں یعنی نقصان، نقصان کا احساس نہیں ہے، لٹے اور نقصان کا احساس بھی نہ ہو. کاروان لٹنا یہ تو برا ہے ہی ہے، یہ تو نقصان نہیں ہے، لیکن اس سے بھی زیادہ خطرناک یہ، چونکہ اگر ایک برائی ایک نقصان پیدا ہوتا ہے انسان کوشش کرتا ہے فوراً اس کا جو ہے جبران کرے، اس کا ازالہ کرے، یعنی یہ کہ اس کی بھرپائی کرے، جو نقصان ہوا ہے اسے جلدی سے پورا کرے، لیکن اگر انسان کو احساس ضیاع ہی نہیں ہے تو وہ کیا کرے گا؟ مریض انسان مریض ہوتا ہے فوراً کوشش کرتا ہے جلدی دوا لے، لیکن اگر انسان کو مرض کا احساس ہی نہیں تو وہ کیا کرے گا؟ وہ کہاں سے دوا لینے جائے گا؟ مرض بڑھتا چلا جائے گا، بڑھتا چلا جائے گا۔ اسی طریقے سے انسان غفلت کے عالم میں ہے، اس سے سب کچھ لٹ رہا ہے، چھینا جا رہا ہے، ایک تو چھیننا تکلیف دہ ہے، لیکن اس سے بھی زیادہ تکلیف دہ ہے کہ چھیننے کے بعد انسان کو احساس ہی نہیں ہے کہ میرا چھن گیا، یہ زیادہ خطرناک ہے۔ مطلب ہمارے اصلی سرمایہ آج آ کر مغربی کلچر ہمارے اصلی سرمایہ کو لوٹے، ہمارے جوانوں سے دین کو لوٹ لے، غیرت کو لوٹ لے، شرف کو لوٹ لے، ایمان کو آ کر ہمارے لوٹ لے، ہمارے اندر کی صلاحیتوں کو آ کر لوٹ لے، اور ان سب کے لوٹنے کے بعد ہم کو احساس بھی نہ ہو کہ لوٹ گیا۔ اگر انسان کو احساس ہو جائے تو فوراً کوشش کرنا شروع کرتا ہے، جس میدان میں احساس ہو۔ بعض قوموں کو ذلیل رکھا گیا، کمزور رکھا گیا، جیسے ان کو احساس ہوا انہوں نے آ کر اپنے آپ کو قوی کرنا شروع کر دیا، لیکن بدترین قوم وہ ہے کہ جب اس کو لوٹا جا رہا ہو تو اس کے اپنے لوٹنے کا احساس بھی نہیں کرے۔ آج امت مسلمہ تقریباً اس حالت میں کہ لوٹا جا رہا ہے، ہر طرف سے لوٹا جا رہا ہے، ہر طرح کے حملے ہو رہے ہیں، چاہے اقتصادی مسائل ہوں، چاہے تعلیمی مسائل ہوں، چاہے اجتماعی مسائل ہوں، چاہے کلچرل مسائل ہوں، ہر مسائل میں، چاہے دینی مسائل ہوں، طرح طرح کی مشکلات میں شکار کیا جا رہا ہے مشکلات کا، لیکن یہ جو ہے کھانے پینے میں لگے ہوئے ہیں، لذتوں میں لگے ہوئے ہیں۔ عرب ممالک دیکھیں، اس طرح پٹرول کی لذت میں اس طرح گم ہیں، اس طرح لٹ رہے ہیں، ایک صرف اپنی حکومت کو ولی عہد کو تبدیل کرنے کے لیے، ولی عہدی کو تبدیل کرنے، ایک انسان کی جگہ میں دوسرے انسان کو لانے کے لیے اور پیچھے سے مضبوط بنانے کے لیے 350 ارب ڈالر دے دیے جاتے ہیں۔ 350 ارب ڈالر تعداد بہت زیادہ ہے، اس کا اب حساب لگانا پڑنا تھوڑا انسان کے لیے مشکل ہوتا ہے، پھر اس کو کنورٹ کرے روپے میں، اتنے سے سمجھ لیں کہ اتنا بڑا ملک ہندوستان ہے، اتنا بڑا دنیا کا دوسرا بڑا ملک آبادی کے لحاظ سے، لیکن اس پورے ملک کا سرمایہ 120 ارب ڈالر سے کم ہے، اتنے بڑے ملک کا سرمایہ، اتنا بڑا ملک، بغل میں پاکستان ہے، دنیا کی آبادی کے لحاظ سے پانچواں چھٹا ملک ابھی ہے، بڑا ملک ہے، لیکن پورے پاکستان کے سرمایہ 14 ارب ڈالر 15 ارب ڈالر ہے، اور سعودی عرب نے 350 ارب ڈالر پیش کر دیے۔ کس لیے؟ اس لیے کہ ہماری حکومت میں بھی تبدیلی آنے والی ہے، تمہاری طرف سے ہمارا سپورٹ رہے، بیک اپ رہے۔ جو ابھی کل خبر آئی آپ لوگوں کو، یہ کب لٹ کیا رہا ہے؟ یہ امت مسلمہ کا سرمایہ لٹ رہا ہے، عالم اسلام کا سرمایہ لٹ رہا ہے۔ یہ سرمایہ فقط کسی ملک کا نہیں ہے، کسی خاندان کا نہیں ہے، یہ عالم اسلام کا سرمایہ ہے جو لٹ رہا ہے، اور لوگوں کو آ کر غفلت میں رکھا گیا ہے کہ ایک آواز تک بھی سعودی عرب کے اندر سے نہیں اٹھی کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ آواز اگر دل سے اٹھنے والی تو اس کو گھونٹ دیا جاتا ہے، گلا اس کا، آواز کا گلا گھونٹ دیا جاتا ہے۔ اور یہ تو 350 ارب ڈالر تو جو سامنے کی چیز ہے، اندر اندر جو کچھ ہو رہا ہے وہ تو 600 ملین ڈالر کے تحفے دیے جا رہے ہیں۔ صرف مثلا بیٹی آئی ہے، رئیس پریسیڈنٹ کی بیٹی آئی ہے، تو 600 ملین ڈالر، 600 ملین ڈالر بہت سارے چھوٹے ملکوں کے پورے سال بھر کا خرچہ ہو، کہ یہ تحفہ دیا جا رہا ہے، سونے کی رضائیں دی جا رہی ہیں۔ امریکہ کے پریسیڈنٹ کی رضا لے کے کیا کرے گا؟ آپ خود سوچیں، یہ رضا جو عرب میں پہنی جاتی ہے، اس کو پورا سونے سے جڑ کر یہ رضا امریکہ کے پریسیڈنٹ کو کیا کرے گا؟ وہ بھی کہ کتنے احمق لوگ ہیں، مجھے کیا دے رہے ہیں؟ کیا لگتا ہے خود بھی بہت بڑا احمق ہے، احمق نے احمق کی دعوت کی، اور یہ تال میل پورا کیا جا رہا ہے، یہ نتیجہ اس کا ابھی آنے والا تھا، یہ سب کچھ ہو رہا تھا تاکہ جب ولی عہد کو تبدیل کیا جائے اور بعد میں حکومت تبدیل کی جائے تو کوئی آواز نہ اٹھنے پائے، کوئی آواز نہ بلند کرے، اگر کوئی آواز اٹھانا بھی چاہے۔ یہ سب غفلت میں رکھنے کے طریقے ہیں۔ لہذا اصلی ترین کام دیکھیں، انبیاء کا اصلی ترین کام جو ہوا کرتا تھا، ایک مرتبہ سوال کریں ہم اپنے آپ سے اصل انبیاء آگے کیا کرتے تھے، انبیاء کا اصلی کام کیا ہوتا تھا؟ انبیاء کا اصلی کام یہ ہوتا تھا جو آج ہم مولوی کے نام پہ ہم لوگ کر رہے ہوتے ہیں، کہ اگر چار نمازیں پڑھانا سکھا دیں، چار خیرات کرنا سکھا دیں، کچھ دوسروں کو دو، کچھ مولوی کو بھی دو، کچھ اور دوسرے کام کرو، چند ثواب کے کام کر لو، یہ انبیاء کیا کرتے تھے؟ جب اشرف ترین اور عظیم ترین نبی آیا تو اس کے لیے قرآن آگے کیا کہتا ہے؟ چونکہ انبیاء کا ایک ہی راستہ ہے، جو تمام انبیاء نے کیا وہی رسول اللہ کو کرنا ہے. کیا کہا رسول اللہ کے لیے قرآن نے؟ قرآن نے کہا کہ یہ نبی میں نے اس لیے بھیجا ہے تاکہ یہ غافلوں، غفلت سے ان کو آگاہ کرے. غافل لوگ ہیں. یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین. آپ ہی نہیں، آپ مرسلین میں سے ایک ہیں، تنہا آپ نہیں ہیں. یا رسول اللہ انک لمن المرسلین، آپ مرسلین میں سے، آپ بھی مرسلین میں سے ہیں. تو جو کام تمام مرسلین نے کیا ہے وہی کام آپ کو بھی کرنا ہے، چونکہ آپ بھی مرسلین میں سے ہیں. کرنا کیا ہے؟ تنزیل العزیز الرحیم. ساتھ میں قرآن لے کے آئے ہیں. وہ قرآن بھی کس لیے؟ جو اللہ کی طرف سے نازل ہو، عزیز پروردگار کی طرف سے، رحیم پروردگار کی طرف سے. یہ رسول دیگر انبیاء کی طرح، کہ جو دیگر انبیاء ہی میں سے ہے، کتاب لے کر آئے ہوئے ہیں. کس لیے آئے ہیں؟ لِتُنذِرَ قَوْمًا مَا أُنذِرَ آبَاؤُهُمْ فَهُمْ غَافِلُونَ. یہ آیتیں پڑھ کر ہم آسانی سے گزر جاتے ہیں، صرف قرآن کی آیتیں نہیں جھجھوڑتی ہیں، چونکہ ہمیں قرآن کے بارے میں جو تصورات دیے گئے ہیں وہ اس نے آ کر یہ حالت ہماری بنا دی. قرآن کی ایسی ایسی آیتیں پڑھتے ہیں، صرف واقع بعض آیتیں ایسی ہیں قرآن کی، بعض یعنی سبھی آیتیں ہیں، لیکن خوب جو بہت ساری آیتیں جو انسان در کر پائے، سمجھ پائے، یعنی جتنا انسان سمجھے، کہ جھجھوڑ دے انسان کو، پوری زندگی کا رخ بدل دے. ایک آیت انسان کی پوری زندگی کا رخ بدل دے. ہوا ہے ایسے واقعات پیش آئے، آپ کی خدمت میں پیش کیا جا چکا ہے. ایک واقعے نے، ایک آیت نے پورا انسان کو تبدیل کر دیا. اور آج بھی قرآن کی ایک ایک آیت پورے پورے معاشروں کو، پورے پورے انسان کو تبدیل کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے قرآن کی آیت. قرآن کہتا ہے کہ اے نبی، میں نے آپ کو بھیجا جو آپ مرسلین میں سے ہیں، اس لیے، کس لیے بھیجا؟ لِتُنذِرَ قَوْمًا، تاکہ آگاہ کریں، آ کر بیدار کریں، ڈرائیں، چوکائیں. انذار کرنا یعنی کیا؟ انذار کے معنی عام طور سے یہ ترجمہ کر کے گزر جاتے ہیں کہ ڈرانے کے لیے نبی آیا. پھر ڈرانے کے معنی بھی کیا بتاتے ہیں؟ یہ بتاتے ہیں کہ نبی آیا تاکہ ڈرائے کہ جہنم میں مارے جاؤ گے اور تمہارے اوپر آگ ڈالی جائے گی اور گرم پانی ڈالا جائے گا. یہ خوب، یہ ساری چیزیں صحیح ہیں، لیکن انذار کا مطلب فقط یہ نہیں ہے، یہ بھی ہے، جہنم سے ڈرانا یہ بھی ہے. لیکن ایسا نہیں تھا کہ رسول اللہ آ کے ہمیشہ کہتے تھے کہ چلو نماز پڑھو ورنہ ابھی بارش ہونے والی آگ کی، ابھی جو ہے جہنم میں ڈالے جاؤ گے. یہ نہیں تھا رسول اللہ کی، صرف رسول اللہ کی زندگی اٹھا کے انسان اللہ پڑھے، یہ نہیں تھا کہ رسول اللہ فقط جو ہے آ کر ڈرائی رہے ہوں. رسول اللہ جہاں انذار کرتے تھے وہی بشارتیں بھی دیتے تھے. اور بشارت کے معنی بھی نہ وہ نہیں ہے کہ جو ہمارے ذہنوں میں، انذار کے معنی بھی یہ نہیں کہ فقط جہنم سے ڈرانا. رسول اللہ کی زندگی ایسی تھی کہ ہر ایک کو کہتے چلو مسجد میں ورنہ بھی ڈنڈا ماریں گے، یہ تھا؟ نہیں، یہ نہیں تھا. انذار کا مطلب جو علماء نے بتایا وہ یہ ہے کہ انذار یعنی کسی بھی برے اور غفلت کے عمل کے نتیجے میں جو پریشانیاں اور تکلیف اور نقصانات آنے والے ہیں، ان نقصانات سے آگاہ کرنا. بہت توجہ کریے، چونکہ منذر کا لقب رسول اللہ کے قرآن میں ایک جگہ نہیں، چند جگہ پہ یہ لقب انبیاء کے لیے اور رسول اللہ کے لیے استعمال ہو. انذار کرنا، رسول اللہ انذار ڈراتے تھے یعنی کیا؟ یعنی یہ کہ کسی بھی عمل کے نقصانات سے، کیونکہ جب انسان غافل ہے تو وہ بے خبر ہے. غافل انسان نہیں سمجھتا کہ میرا کاروان لٹ رہا ہے، سو رہا ہے، احساس ضیاع نہیں کر رہا ہے، نقصان کا احساس نہیں کر رہا ہے. انبیاء کیا کرتے تھے؟ انبیاء آگے بتاتے تھے تم یہ کام کر رہے ہو اس میں تمہارا نقصان ہے، تم اگر بت پرستی کر رہے ہو اس میں تمہارے لیے بہت بڑا نقصان ہے، تم اگر توحید کو نہیں مانتے تمہارے لیے بہت بڑا نقصان ہے، تم اگر شراب پی رہے ہو تمہارے لیے خطرات ہیں، یہ نہیں کہ فقط جہنم میں تمہیں مارا جائے گا، نہ اسی دنیا میں تمہارے لیے خطرات ہیں۔ اتفاق سے اگر حدیثوں کے مجموعوں کو اگر دیکھیں، تمام حدیثوں پر ایک نگاہ کرے انسان، تو حدیثوں میں زیادہ تر جو نقصانات بتائے گئے ہیں وہ اس دنیا کے نقصانات بتائے گئے ہیں، آخرت کے نقصانات بھی ہیں، چونکہ انذار کے ایک معنی آخرت بھی ہے، لیکن فقط آخرت نہیں۔ اصل طریقہ یہی تھا انبیاء کا کہ اعمال کے فائدوں کو بتاتے تھے، یعنی بشارت دیتے تھے، یہ کرو گے تو یہ فائدہ ہوگا، یہ کرو گے تو یہ تمہارا فائدہ، یعنی وہی اس کا فلسفہ، اس کا راز، اس کی حکمت، اس سے جو خیرات تمہاری زندگی میں آئے گی۔ حدیثوں کا پورا سلسلہ اٹھا کر ہر ٹاپک پر اگر صبر کرو گے تو یہ ہوگا، حکمت سے کام لوگے تو یہ ہوگا، حلم ہوگا تو یہ ہوگا، یقین ہوگا تو یہ ہوگا، پاکیزگی ہوگی تو یہ ہوگا، نماز پڑھو گے تو یہ ہوگا، روزہ رکھو گے تو یہ ہوگا، یہ سارے آ کر فوائد۔ کیوں فوائد بتاتے تھے؟ اس لیے کہ جو آدمی غافل ہے اسے پتہ نہیں، نماز پڑھ رہا ہے لیکن غافل ہے، نماز پڑھ رہا ہے لیکن نہیں جانتا کہ نماز پڑھنے کے لیے نماز پڑھنے کا اثر کیا ہو، غافل ہے انسان، غافل انسان کو پتہ نہیں ہوتا۔ اسی طریقے سے ہر عمل کے خطرات کو آ کر بتاتے تھے، یہ گناہ کرو گے تو یہ ہوگا، برائیاں کرو گے تو یہ ہوگا، جوا ہوگا تو یہ ہوگا، ربا خاری ہوگی تو یہ دنیا میں تمہارا نقصان ہوگا، آخرت کے نقصان بات کیا، اسی دنیا میں تمہارے یہ مشکلات ہوں گے۔ صرف قرآن پورا بھرا پڑا ہے اسی مطلب سے اگر بتانے کے لیے کہ تمہارے ان عمل کے یہ اثرات ہیں، یہ نتائج ہیں، یہ آنے والے ہیں۔ یہ ہے غفلت سے بیدار کرنا، غافل انسان کو بیدار کر کے دونوں چیزیں بتائی جائیں، انسان کے اچھے عمل کے فوائد کو بھی بتایا جائے کہ اس کا ایک فائدہ ہے جنت، جنت لاسٹ آخری فائدہ ہے، صرف جنت نہیں ہے، بشارت کا مطلب صرف جنت کی بشارت نہیں ہے، بلکہ ہر اچھے عمل کے ہر اچھے نتیجے کو بیان کرنا، جہاں تک انسان میں توانائی ہے سمجھنے، جتنا انسان سمجھ سکتا ہے اتنا بتایا گیا، بہت ساری چیزیں نہیں بھی بتائی گئی۔ اور انذار ڈرانا یعنی کیا؟ یعنی ہر عمل کے برے نتائج سے انسان کو آگاہ کرنا، پہلے اس دنیا میں اس کے برے نتائج کیا ہیں، پھر بعد میں آخرت میں برے نتائج کیا ہیں۔ خوب، انذار اور بشارت، انذار اور بشارت کی ضرورت کب پیش آئے گی؟ یہ اسی وقت پیش آئے گی جب انسان غافل، انسان جس کو خود پتہ ہے اس کو بتانے کی ضرورت نہیں۔ کبھی آپ نے جا کے کسی کو بتایا کہ اگر تم آگ چھوو گے تو تمہارا ہاتھ جل جائے گا؟ نہیں بتانے کی ضرورت ہے، کیونکہ معلوم ہے کہ آگ، جیسے آگ چھوئیں گے، بچپن میں چھوڑا بچے، چھوٹے بچے ایک آگ دو مرتبہ یہ تجربہ کرتے ہیں اور وہی چند مہینے ہی میں یہ محسوس کر لیتے ہیں، کبھی کوئی چیز جل رہی تو جا کے ہاتھ لگاتے ہیں، ابھی تو سب خیر دور دور رہتا ہے۔ ہم لوگ جب بچپن میں دیہاتوں میں رہا کرتے تھے، لالٹین جل رہی ہوتی تھی، چراغ جل رہا ہوتا، روشنی میں بھاگ کے جاتے تھے، بڑھتے تھے، ایک مرتبہ تھوڑا سا ہاتھ جلتا تھا، پھر وہ زندگی بھر کے لیے تجربہ ہو جاتا تھا کہ اب آگ کو ہاتھ نہیں لگائیں گے، وہی دو مہینے ہی میں یہ تجربہ ہو گیا، چار مہینے کے بچے کی تجربہ ہو گیا۔ لہذا آپ جا کے نہیں بتاتے اپنے جوان بیٹے کو، بیٹا تم جوان ہو گئے، دیکھو آگ سے بچنا کیونکہ آگ جلا دے گی، کیونکہ معلوم ہے۔ لیکن جو چیزیں انسان کو معلوم نہیں ہیں، جن چیزوں کے خطرات کا اثر معلوم نہیں ہے، جن چیزوں کے نقصانات انسان کو معلوم نہیں ہیں، اور جن چیزوں کے فائدے معلوم نہیں ہیں، وہ بتانا ہے۔ انبیاء کا کام کیا ہے؟ جو لوگ انبیاء کے مقابلے میں ہوتے تھے وہ اس کے برعکس ہوتے تھے، ان کا کام یہ ہوتا تھا غفلت میں رکھنا، یہ جنگ تھی ہمیشہ، آج بھی یہ جنگ جاری ہے۔ وہ جو انبیاء کا کام کر رہے ہیں ان کے لیے لازم ہے کہ خطروں سے آگاہ کریں، چھوٹے خطرات سے لے کر بڑے خطرات تک، ایک انسان کے اخلاقی اعتقادی مشکلات سے لے کر عالمی بڑے خطرات تک، جو انبیاء کی راہ پر ہے۔ اگر انبیاء کی راہ پہ چلنا ہے تو اگر خطروں سے آگاہ کرے، جو انبیاء آئے اس لیے، لَتُنذِرَ قَوْمًا مَا أُنذِرَ آبَاؤُهُمْ فَهُمْ غَافِلُونَ، اے رسول اللہ آپ آئے ان کو خطرات سے آگاہ کریں، کیونکہ اگر آپ ان کو ان کے خطرات سے آگاہ نہیں کریں گے تو یہ ہلاک ہو رہے ہیں، ہلاک ہو گئے۔ كُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ، تم آتش کے دہانے پر تھے، اس سے بڑھ کر ہلاکت، دہانا سمجھ رہے ہیں نا، آتش کے دہانے، جیسے آگ یہاں پہ جل رہی ہو، یہ پوری زمین ہے، یہاں نیچے آگ جل رہی، بالکل یہاں دہانے پہ دہانا۔ اور بعض علماء نے اس کی اور بھی معنی بیان کیا، صرف اتنے کو دہانا نہیں کہتے، آیت اللہ جوادی عاملی نے تھوڑا اس کی اور بھی وضاحت کی ہے کہ ایک دہانہ یہ ہے کہ سیدھی دیوار ہے، نیچے آگ جل رہی، بالکل دہانے پہ کھڑے ہوئے ہیں، اگر کوئی آگے بچائے گا نہیں تو انسان گر جائے گا آگ میں۔ کنتم علی شفا حفرۃ من النار، یہ آیت قرآن کی، تم آتش کے دہانے پر تھے، فانقذکم منہا، پھر میں نے تم کو بچا لیا اپنے رسول کے ذریعے سے، رسول اللہ کے ذریعے سے، رسول اللہ نے آ کے ڈرایا کہ دیکھو آگ ہے، یہ جو لڑکیوں کو جو قتل کر رہے ہو، یہ جو تم شراب پی رہے ہو، یہ تم بت پرستی کر رہے ہو، یہ تمہارا شرک ہے، یہ تمہارا نفاق ہے، یہ تمہارے جو عیوب ہیں، یہ تمہاری اخلاقی بیماریاں ہیں، یہ جو تمہاری سماجی بیماریاں، یہ سب آتش کے دہانے پر ہیں، تمہیں تباہ کر رہی ہیں، رسول اللہ آئے تم کو نجات دینے کے لیے۔ تو ایک تو آگ یہ ہوئی کہ یہاں دہانے پہ کھڑے ہوئے، نیچے آگ جل رہی ہے۔ آیت اللہ جوادی عملی فرماتے ہیں نہیں، یہ دہانہ شفا حفرہ فقط اس کو نہیں کہتے، بلکہ شفا حفرہ یہ کہتے ہیں کہ یہاں تو پلین دکھ رہا ہے لیکن نیچے سے کھدی ہوئی ہو زمین اور نیچے آگ بھی جل رہی ہے۔ دیکھا ہے کبھی؟ یہ دو جگہوں پہ ہوتا ہے، ایک ریتیلی جگہوں پہ ہوتا ہے جہاں ریت ہوتی ہے، ریت یعنی سینڈ، اور ایک جو ہے دریاؤں کے پاس ہوتا ہے۔ آپ یہ دریاؤں کے پاس جائیں، یہیں آپ کے سمندر کے قریب دیکھیں، دریا نیچے سے پانی کی موجیں مار مار کے اندر سے کھدائی کر دیتی ہیں، اندر سے پانی دور تک اندر راستہ بنا، لیکن اوپر جو ہے اوپر زمین دکھ رہی ہوتی۔ اب چونکہ یہاں پتھریلی زمین ہے، اب نے دیکھا یہاں پر کیا کہتے ہیں جو ایک بستی لائٹ، کیا لائٹ، ہاں تو وہاں جا کر تھوڑا دیکھیں، نیچے سے جا کر دیکھیں کہ اوپر سے پلین دکھ رہا ہے اور نیچے جو ہے کھدا ہوا ہے۔ عز اللہ جوادی عملی کہتے ہیں شفا حفرہ یہ ہے، خوب اگر یہ اوپر پہاڑ ہے، پتھر ہے، تو یہاں پہ انسان ٹھہر سکتا ہے، لیکن اگر یہ ریت ہو، اگر معمولی مٹی ہو، وہ تو سمجھ رہا ہے کہ یہاں مٹی ہے، جائیں گے ہم زمین پہ قدم رکھ رہے ہیں وہاں ٹھہرے رہیں گے، لیکن اندر سے کھدا ہوا ہے، وہ ٹوٹے گی اور اس کو لے کے نیچے گرا دے گی، اور نیچے گرے گی تو کہاں جائے گی؟ تو یہاں دریا میں گریں گے تو پانی میں جائیں گے، وہ پانی کوئی اتنی خطرناک چیز نہیں، ادھر ریت میں گئے اگر سینڈ میں گریں گے تو سینڈ میں گریں گے، کوئی ایسی خطرناک چیز نہیں ہے۔ لیکن قرآن کہتا نا کنتم علی شفا حفرۃ من النار، تم آتش کے دہانے پر تھے، آگ کے دہانے پر، یعنی تم جو اجتماعی زندگی جی رہے تھے، جو تمہارے سماجی اصول تھے زندگی کے، جو تمہارے اخلاقی اصول تھے، جو تمہاری زندگی کے اپنے ذاتی اصول تھے، یہ سب ایسے تھے کہ تم آگ کے دہانے پر تھے۔ بدترین قوم بنی ہوئی تھی عرب، کبھی اس جہد سے مطالعہ کریں، جو کہتے ہیں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کی تاریخ کا مطالعہ کریں، اس میں ایک مطالعہ آپ کو یہ بھی آئے گا، رسول اللہ کے صلوات پڑھ رہے ہیں، ایک بلند آواز پڑھے ہیں، اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد، جو رسول اللہ کی زندگی کا مطالعہ کریں گے تو اس میں ایک مطالعہ یہ بھی آئے گا کہ رسول اللہ کے پہلے عرب کے حالات تھے کیا، کس حالت میں ان کا رہن سہن کیا تھا، ان کا کھانا پینا کیا تھا، ان کا رہنا سہنا کیا تھا، ان کی شادی بیاہ کیا تھی، ان کے یہاں ان ہر اعتبار سے ان کی عبادتیں کیا تھیں، ان کا دین کیا تھا، ان کی سوچ کیا تھی، ان کی فکر کیا تھی، ان کا اقتصاد کیا تھا، ان کا کلچر کیا تھا، ان کا تمدن اور سولائزیشن کیا تھا، یہ سب، وہ سب کچھ، وہ سب کے سب آتش کے دہانے پر تھا، آگ کے دہانے پر۔ کہ پہلے آپ کے سامنے امیر المومنین السلام کے خطبہ پیش کر، جو امیر المومنین نے باقاعدہ نقشہ کھینچا کہ تم یہ تھے یہ تھے یہ تھے، کنتم یا معاشر شر دین و شر دار، تم بدترین حالت میں تھے، منیخون بین حجارت خشن و حیات سم الاسلام فیکم منصوبہ والعصام فیکم معصوبہ، یہ کلمات ہیں، یعنی تمہارا سب کچھ بدترین تھا، تشربون القدر و تاکلون الجشبا، تم گندی غذائیں کھاتے تھے، تم گندے پانی غلیظ پانی پیتے تھے، غلیظ غذائیں کھاتے تھے، تمہاری حالت یہ تھی، پہاڑوں کے درمیان میں، سانپوں کے درمیان میں تم زندگی گزار رہے تھے، نہ کوئی کلچر تھا، نہ کوئی ادب تھا، نہ کوئی تہذیب تھی، الاسلام فیکم منصوبہ، بتوں کے سامنے سر جھکاتے تھے، انسان ہوتے ہوئے، انسان اشرف المخلوقات انسان ہوتے پتھروں کے سامنے سر جھکاتے تھے، گناہ تمہارے درمیان میں رچے بسے تھے، یہ تمہاری زندگی تھی، یہ ہے شفا حفرۃ من النار، یہ آتش کے دہانے پہ لڑتے تھے، جنگ کرتے تھے، ایک ایک انڈے کے اوپر، شترمرغ کے ایک انڈے پر سالہ سال تک جنگ ہوتی تھی، ایک پرندہ یہاں بیٹھ گیا ہے تو وہاں بیٹھ گیا، اس کے اوپر سالہ سال تک جنگ لڑتے تھے، چھوٹی چھوٹی بات پر سالہ سال تک جنگ لڑتے، یہ آتش یہ ہے، یہ آتش جو آگ جلائی جاتی ہے لکڑی کی آگ، وہ اتنی خطرناک نہیں ہے، وہ اتنی بری نہیں ہے، اس میں بہت ساری خوبیاں بھی ہیں۔ اگر یہ آگ نہ ہوتی تو مزے مزے کے کھانے آپ نہیں کھا رہے ہوتے بھون بھون کے، اس میں بہت ساری خوبیاں بھی ہیں، لیکن اختلاف کی آتش اس میں کوئی بھی خوبی نہیں ہے، نفرتوں کی آتش میں کوئی بھی خوبی نہیں ہے، معاشرتی فسادات کے آگ میں کوئی بھی خوبی نہیں ہے۔ جو بھی پوری دنیا میں پھیلانے کی کوشش کی، امریکہ سے لے کر انڈیا تک، نفرت کی آگ جو پھیلائی جا رہی، باہر سے لے کے اندر تک نفرت کی آگ جو پھیلائی، اس میں کوئی خوبی نہیں۔ لکڑی کی آگ میں بہت سارے فائدے ہیں، لیکن نفرت کی آگ میں کوئی بھی فائدہ نہیں ہے۔ اس آگ میں ہر ایک جلتا ہے، یہ نہیں کہ جو بھڑکائے گا وہ بچ جائے گا دوسرا جلے گا، نہ، یہ آگ جو بھڑکتی ہے تو اس میں سب جلتے ہیں، سب تباہ ہوتے ہیں۔ اگر مثلا ہندوستان ملک میں نفرت کی آگ بھڑکائی جا رہی ہے تو ایسا نہیں کہ اس میں ایک قوم جلے گی دوسرے بچ جائیں گے، نہ، سب جلیں گے، پورا ملک تباہ ہوگا۔ یہ پوری ملک کی تباہی کا سامان مچایا جا رہا ہے، بنایا جا رہا ہے، آمادہ کیا جا رہا ہے۔ خوب یہ آگ مسلمانوں کے لیے تھی، خوب رسول اللہ نے آ کر نجات دیا، کیسے؟ آ کر اصول بتایا، زندگی کے اصول، طریقے بتائے، اس آگ سے بچایا۔ تو نبی کا کام یہی ہے، انبیاء کا کام یہ فوراً بتائے کہ دیکھو تم کہاں پہ کھڑے ہوئے ہو، ذرا ہلے اور گرے، اور اگر وہ نیچے سے کھدی ہوئی ہے تو ہلنے کی بھی ضرورت نہیں، تھوڑی دیر کھڑے رہو گے خود ہی گر جاؤ گے۔ یہ شفا حفرا ہے، شفا حفرا کا لفظ یاد رکھے، قرآن میں جا کر ڈھونڈیں، آگ کے دہانے پر معاشرے جب جا کر آگ کے دہانے پر کھڑے ہوتے ہیں، وہاں پہ کون نجات دے گا معاشروں کو آگ کے دہانے سے؟ وہی نجات دے سکتا ہے جو انبیاء کا طریقہ اپنائے۔ انبیاء کا سب سے پہلا طریقہ اور اہم ترین طریقہ کیا تھا؟ قوموں کو غفلت سے بیدار کرنا، نہ یہ کہ اور غفلت میں ڈالنا۔ جو انبیاء کے طریقے پہ نہیں چلتے کہتے قوم کو غافل رہنے، تو اسی میں مزے ہیں، اگر قوم غافل نہیں رہے گی تو پھر آ کر مجھے انڈے کیسے لا کر دے گی، نظر کیسے چڑھائے گی، کیا کیا دیتے ہیں نہیں معلوم، کیسے ہمارا راشن چلے گا، کیسے ہمارا، غفلت میں رکھو تاکہ اگر ہمارے اوپر چڑھاوے چڑھاتے رہیں، خرچ کرتے رہیں۔ دیکھیں نا آپ، دیکھ بہت ساری لوگوں کی حالت دیکھیں، جن کا اصلی ترین مقصد ہوتا ہے دین کے نام پر، دردناک ہے، بہت ہی دردناک ہے کہ دین کے نام پر لوگوں کو صرف غافل رکھنا اصلی ترین مقصد ہوتا ہے۔ دوسری قوموں میں بھی، اور خدا نخواستہ یہ ہماری قوموں میں بھی ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو اگر غافل لگے رہو، ایک کام تمہیں جاہلانہ کام، غیر عاقلانہ کام، برے اثر ڈالنے والا کام، دین کے نام پر، اسلام کے نام پر، عزاداری کے نام پر توہین کرنے والا کام، دین کو بدنام کرنے والا کام، خود حسینیت کو بدنام کرنے والا کام، لیکن نہیں، تم غفلت کے عالم میں پڑے رہو، اگر تم یہ کام نہیں کرو تو ہم کیسے فائدہ اٹھائیں گے تم سے؟ تم جذباتی بن کے رہو، عقل کو استعمال نہیں کرو تاکہ تمہارے جذبات سے ہم فائدہ اٹھاتے رہیں۔ یہ ہے غافل رکھنے والوں کے قوم کا کام، یہ جو غافل رکھتے ہیں قوموں کو۔ لیکن انبیاء کا کام کیا ہے؟ انبیاء آ کر ایک ایک مسئلے سے آگاہ کرتے ہیں، دیکھیں یہ تمہارے لیے نقصان دہ ہے، یہ تمہارے لیے خطرناک ہے، یہ تمہاری ذاتی زندگی کے لیے نقصان دہ ہے، یہ تمہاری سماجی اور اجتماعی زندگی کے لیے نقصان دہ ہے، یہ تمہاری روح کے لیے نقصان دہ ہے، خطرات۔ تھوڑا وقت نکالیں، یہ جوان یہاں پہ اتنے سارے بیٹھے، تھوڑا وقت نکالیں آ کر انبیاء کو، ثواب کے لیے ہم نہیں کہہ رہے ہیں، انبیاء کی تعلیمات کو خطرات سے آگاہ ہونے کے لیے پڑھیں، نہج البلاغہ کو آ کر پڑھیں، امیر المومنین کے کلام کو، خطرات سے آگاہ ہونے کے لیے کہ زندگی کے ہمارے خطرات کیا ہیں، آگاہ کیا ہے۔ امیر المومنین آخری وقت تک وصیت کر رہے ہیں، ایک ایک چیز سے آگاہ کر رہے ہیں، اللہ 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 اللہ، بار بار اللہ اللہ، ہم تمہیں اللہ سے ڈراتے ہیں، اللہ سے ڈراتے ہیں، آگاہ ہو جاؤ اس عمل کے بارے میں، اس عمل کے بارے میں، اس عمل کے بارے میں، یتیموں کے بارے میں، پڑوسیوں کے بارے میں، نماز کے بارے میں، حج کے بارے میں، جہاد کے بارے میں، آگاہ ہو جاؤ، آگاہ ہو جاؤ، ہم جا رہے ہیں، میں نے بہت کہا تم مجھ سے پوچھو لیکن تم نے نہیں پوچھا، ہم خود ہی بتا رہے ہیں، ہم خود وصیت کر کے بتا رہے ہیں۔ یہ ہے انبیاء کی راہ پر چلنے والوں کا کام کہ جو آگاہ کرتے رہے، کیوں؟ اس لیے کہ فہم غافلوں، یہ غفلت میں، غفلتیں کچھ ذاتی ہوتی ہیں۔ اب وہ جو کل بحث تھی اس کے کچھ باتیں عرض کرنی تھی، لیکن میں چند خالی عنوان، چند آیتیں آپ کی خدمت پڑھتا ہوں۔ وہ جو روحانی غفلتیں ہوتی ہیں، انسان بدترین غفلت ہے، انسان اپنے روح کے مسائل سے غافل ہو جائے، جلدی جلدی پڑھتے ہیں، ہاں ایک صلوات پڑھیں آپ ذرا. پھر چند جملے جو ہے ایک آج کے زمانے کی بڑی غفلت کی طرف بھی اشارہ کرنا ہے. وہ چیزیں جو غافل کر دی انسان کی روح کو, اپنی روح کی ضرورتوں سے انسان غافل ہو جاتا ہے. یہ جانتے ہوئے کہ جسم ختم ہو جانے والا ہے, روح ہی ہے جو ہمیشہ باقی رہنے والی ہے, لیکن پھر بھی غافل. چاہے وہ جہنم میں جا کے رہے تب بھی ہمیشہ ہے ہم فیہا خالدون. ہم فیہا خالدون یعنی ہمیشہ ہمیشہ کے. چاہے جنت میں جا کے رہنا ہے وہاں بھی کیا کہا گیا, ہم فیہا خالدون, ہمیشہ کے لیے. یہ کون ہے؟ یہ جسم تو نہیں ہے, تو جسم ختم ہو گیا, ختم مر گیا, ختم. روح ہے. البتہ روح کو الگ جسم دیا جائے گا. عالم جیسے تبدیل ہوگا, عالم کے تبدیل ہونے کے ساتھ ساتھ جسم بھی تبدیل ہوتا رہے. یہ میٹیریل عالم ہے, میٹیریل ورلڈ ہے, تو میٹیریل ورلڈ میں میٹیریل جسم ہمیں دیا گیا ہے, مادی جسم, اسی خاک کا بنا ہوا جسم میں, یہی مادی جسم جس میں یہی خاک, پانی, آئرن, فلاں فلاں, ساری چیزیں جو زمین میں, وہ ہمارے جسم میں لا کر رکھ دی گئی. یہ جسم مر کے اسی زمین میں آ کے مل گیا, چونکہ میٹیریل ورلڈ ہے, میٹیریل ورلڈ میں میٹیریل جسم ہمیں دیا گیا ہے. لیکن اس کے بعد جب دوسری دنیا شروع, برزخی دنیا, تو برزخی دنیا کا جسم بھی برزخی ہوگا, یہ مادی جسم نہیں ہوگا. یہ جسم تو پھر نہیں دیا جائے گا. ہاں اگر اس دنیا میں کسی کو دوبارہ زندہ کیا جا رہا ہے تو پھر دوبارہ یہی جسم دیا جائے گا, جیسے بعض نمونے موجود ہیں قرآن میں بھی, بعض نمونے موجود ہے کیسے دوبارہ انسان زندہ ہو سکتا ہے, دکھا دیا کہ دیکھو کیسے زندہ ہوتا ہے. ہے سنا ہوا واقعہ نا, مار دیا 100 سال کے لیے, مار دیا گدھے کو, مار دیا 100 سال بعد اٹھایا, دیکھا گدھا اس کی ہڈی ہڈی بکھری پڑی ہے اور کھانا بالکل تر و تازہ موجود ہے صحرا میں. یہ اللہ کی قدرت ہے, قرآن کا واقعہ. جو شک ہوا تھا کہ یہ اجڑی ہوئی بستی بھلا کیسے دوبارہ زندہ ہو سکتی, کیا بتاتا ہوں, بتایا. بعض لوگوں نے کہا کہ نبی تھے, ہم نبی تھے, ان کو بھی مار دیا اور 100 سال بعد زندہ کر کے پوچھا کہ کتنے دن رہے, کہا ایک دن یا تھوڑا سا, ایک دن سے کم سو رہے تھے. کہا نہیں سو نہیں رہے تھے, مر گئے تھے, مر گئے تھے. کتنے دن کے لیے؟ ان کا ایک چند گھنٹے کے لیے. آدمی کتنی دیر کے لیے سوتا ہے؟ چند گھنٹے کے لیے. کہا کہ یوم یا او بعض یوم, بعض دن, تھوڑے دن کے حصے میں, پورے دن کے لیے. کہا نہیں ایک دن کی بات نہیں ہے, 100 سال تک رہے. یقین نہیں آتا. یقین آنے کے لیے کیا دکھایا؟ کہا اپنے گدھے کی طرف دیکھو. گدھے کی طرف مڑ کے دیکھا تو کہا دیکھو کچھ ہڈیاں اس کی, جو بڑی ہڈیاں ہوتی ہیں جیسے ران کی ہڈی, جو بڑی ہڈی ہوتی ہے, ہاتھ وات کی ہڈی سب ختم ہو گئی, سب خاک میں مل چکی تھی, کچھ ہڈیاں پڑی ہوئی تھیں. اب ان کو یقین, ہاں واقعی مر گئے تھے, یہ گدھے کی یہ حالت کیسے ہو گئی؟ کہا دیکھ چکے, اب اپنے کھانے کی طرف دیکھو. جو کھانا لے کے آ رہے تھے, ٹفن تو نہیں تھا اس زمانے میں, ایسے ہی کپڑے وپڑے میں لپیٹ کے کچھ کھانا لے کے آ رہے تھے. کہا اس کی طرف دیکھو, اس کی طرف دیکھا بالکل تر و تازہ موجود ہے. کہا اللہ کی قدرت یہ ہے, اللہ کی قدرت سے بعید نہیں. لیکن یہاں جو پلٹ کے آئے گا تو یہی میٹیریل جسم کے ساتھ آئے گا. اس زمین پر, اس دنیا میں, اس میٹیریل ورلڈ میں نبی بھی آئے گا تو یہی میٹیریل جسم لے کر آئے گا. اب یہ اور بات ہے کہ بڑی روحوں کے نتیجے میں بعض جسموں کو عزت دے دی جاتی ہے, اہمیت دی جاتی ہے, وہ ختم نہیں ہوتے, وہ خاک میں نہیں ملتے, وہ سڑتے نہیں ہیں, چونکہ روح اتنی زیادہ بلند ہے کہ اس روح کے احترام میں. جیسے شہیدوں کے لیے کہا گیا کہ شہید کی کو مر جاتا ہے, پورے خون میں لطپت ہے, لیکن اس کو جو ہے دفن کر دو ایسے ہی, اس کے کپڑا بھی چینج کرنے کی ضرورت نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ شہادت کے مقصد میں جو روح پائی جاتی ہے اس کی وجہ سے اس کا کپڑا بھی محترم ہے, یہ بھی محترم ہے, سب کچھ محترم. لیکن جب جہان تبدیل ہوگا, برزخی جہان میں پہنچیں گے, برزخ میں, تو یہ میٹیریل جس میں نہیں چلے گا. وہاں پر برزخ ہے, جہان برزخ, جہان مادہ نہیں ہے, جہان میٹیریل ورلڈ نہیں ہے. قیامت میں جائیں گے تو یہ جسم نہیں چلے گا, آخرت کا جسم برزخی جسم نہیں ہوگا, اس سے بھی اور آگے کی منزل ہوگی. تو روح جیسی ہوگی ویسے اس کو جسم دیا جاتا رہے گا. روح انسانی روح ہوگی تو انسانی جسم دیا جائے گا. انسان ہوتے ہوئے اس کی روح اگر حیوانی ہو گئی ہے تو جسم بھی کیا ہوگا؟ حیوانی جسم. مثلا ایک آدمی اٹھا, روز قیامت اٹھا, لیکن کتوں کی طرح بھونکتا ہوا اٹھ رہا. کہا میں تو آدمی تھا, میں کہا تو جسم تو تیرا آدمی تھا لیکن تیری روح کتوں جیسی تھی. یعنی کیونکہ ہر ایک سے لڑ رہا تھا, ہر ایک سے جھگڑا کر رہا تھا, گھر میں لڑ رہا تھا, بھائی سے لڑ رہا تھا، بیوی سے لڑ رہا تھا، ماں سے لڑ رہا تھا، باپ سے لڑ رہا تھا، پڑوسی سے لڑ رہا تھا، مسجد میں جا کے لڑ رہا تھا، زخانے میں جا کے لڑ رہا تھا، انجمن میں لڑ رہا تھا، ماتم میں لڑ رہا تھا، کیا تھا؟ لڑنے والا جانور تھا۔ لڑنے والے جانور کو تو انسان کی روح، انسان کا جسم نہیں دیا جائے گا، اسی طرح کی اس کو روح دے دی جائے گی، وہی روح۔ اس کو کہتے ہیں تجسم اعمال۔ یہ پوری بحث ہے، اس کے لیے دلیلیں موجود ہیں، تھوڑی سی بحث کی ہے کبھی پہلے۔ نیا جسم ہوگا تو روح جو ہے وہ باقی رہنے والی ہے۔ اس روح کو بدترین حالت یہ کہ انسان روح کے بارے میں غافل ہو، غفلت کا شکار ہے۔ خوب غفلت سے بچنے کا طریقہ کیا ہے؟ میں صرف نام لیتا ہوں چونکہ واقعی فرصت نہیں رہ گئی اس کو کھولنے کی۔ آیات، قرآن کی آیات بھی لکھی ہوئی ہیں اس کے سلے، قرآن کی آیات ہیں، نام لیتا ہوں، اگر ضرورت ہے تو کل تھوڑا سا اشارہ کر دیں گے، چونکہ ایک مطلب اور بھی عرض کرنا ہے۔ وہ چیزیں جو غفلت کی باعث بنتی ہیں انسان کو اپنی روح سے غافل کر دیں۔ کہ غفلت صرف ایک ہی چیز میں نہیں ہوتی، یہ ایک چیز، ایک ہے دنیا گرائی، یعنی دنیا طلبی، دنیا پرستی، دنیا ہی کو سب کچھ سمجھنا، دنیا ہی میں آ کر غرق ہو جانا، دنیا ہی کے دلدل میں اس طرح پھنس جانا کہ باقی کچھ دکھائی نہیں پڑ رہا ہو، یہی سب سے دنیا دکھائی پڑ رہی ہے۔ دیکھیے قرآن کہتا ہے ان الذین لا یرجون لقاءنا ورضوا بالحیات الدنیا، وہ لوگ جو ہم سے ملاقات کی امید ہی نہیں رکھتے، چونکہ ان کے فلسفے نہیں، یعنی ان کی لاجک ہی یہ نہیں۔ ان الذین میرے خیال سے ہونا چاہیے، میں نے شاید لکھنے میں غلطی کی، ان الذین لا یرجون لقاءنا، وہ لوگ کی جو ہم سے ملاقات کرنے کی امید ہی نہیں رکھتے، وہ یقین ہی نہیں رکھتے۔ ورضوا بالحیات الدنیا، اور دنیا ہی کی زندگی پہ پوری طرح سے راضی اور مطمئن ہو کر بیٹھے، یہی ہمیں سب کچھ کرنا۔ وَاطْمَأَنُّوا بِهَا، اور اس کے اوپر مطمئن بھی ہیں کہ یہی سب کچھ ہے، اطمینان اسی پہ حاضر۔ وَالَّذِينَ هُمْ عَنْ آيَاتِنَا غَافِلُونَ، اور وہ کہ جو ہماری آیتوں سے غافل ہیں، غفلت کے عالم میں زندگی گزار رہے ہیں، سمجھ رہا کہ میں تو بہت کما رہا ہوں، میں تو بہت ہی ایکٹیویٹی کر رہا ہوں، میرا تو بہت چرچا ہے، میرا تو بہت ذکر ہے، نہیں، غفلت میں ہو، کیونکہ پوری اپنی ہزاروں سالہ زندگی کے ایک لمحے کو تم نے صرف دیکھا ہے، تھوڑی سی اس میں جو کچھ کر رہے ہو، باقی پوری زندگی سے غفلت میں ہو۔ اولئک مآواہم النار بما کانوا یکسبون، ان کا ملجا و ماوا، ان کی بازگشت، ان کا ٹھکانہ یہ جہنم، یہ خطرناک ہے۔ کیوں؟ بما کانوا یکسبون، کیونکہ اپنے اختیار سے انہوں نے یہی کسب کیا ہے، یہی لیا ہے، یہی حاصل کیا ہے۔ شیطان کا غلبہ، جو یہ ساری آیتیں جو ٹھہرنے کی ہے، لیکن ابھی وقت نہیں عزیزوں، کبھی پھر انشاءاللہ۔ شیطان غالب ہوتا ہے، بعض لوگ شیطان کو دعوت دیتے ہیں کہ اگر تم میرے اوپر غالب ہو کے رہو، میرے مددگار بن کے رہو، میرا سہارا بن کے رہو، مجھ سے دیکھو جدا نہ ہونا، تم میرے دوست ہو۔ اگر شیطان تھوڑی دیر کے لیے کبھی چلا بھی جاتا، کہتے کہاں گیا شیطان، جلدی واپس پلٹ کر آئے۔ ایسے لوگ ہوتے ہیں، بات واقعی نا، ایسے لوگ ہوتے ہیں، مذاق نہیں کر رہے ہیں ہم آپ سے، واقعی سن شیطان کی دوستی پر پورا بھروسہ کرتے ہیں، شیطان ہی سے ساری مدد مانگتے ہیں۔ جب اللہ کی دی ہوئی فکر کو سوچتے ہیں تو ساری فکر شیطانی فکر ہوتی ہے، ساری فکر، کہاں سے تباہی مچائیں، کہاں سے خراب کریں، کس کو نقصان پہنچائیں، اپنوں کو نقصان پہنچا رہا ہوتا ہے۔ ان کے لیے قرآن کہتا ہے کہ استحوذ علیہم الشیطان، شیطان ان کے اوپر آ کر غالب ہو گیا، مسلط ہو گیا۔ جیسا امیر المومنین نجیب اللہ علیہ فرمایا کہ بعض لوگوں کے دلوں میں جا کر شیطان، یہ سمبولک وہ ہے کہ شیطان جاتا ہے، انڈا دیتا ہے، بچہ دیتا ہے، پلتا ہے، بڑھتا ہے، جوان ہوتا ہے، پھر یہ انسان بولتا ہے تو شیطان کی زبان سے بولتا ہے، کام کرتا ہے تو شیطان کا کام کرتا ہے، ہاتھ چلتا، سب کچھ شیطان ہی کرنے لگتا ہے۔ یہ انسان اس طرح تبدیل ہو جاتا ہے، یعنی انسان کی تبدیلیاں، وہی جو بہت پاکیزہ بچہ پیدا ہوا تھا، نہایت ہی معصوم، ہر اعتبار سے جو معصوم بچہ پیدا ہوا تھا، اس قدر شیطان کو اپنے اوپر غالب کر لیا کہ ممکن ہے یہ نتیجہ ہو۔ خوب وجہ کیا ہے؟ فانساہم ذکر اللہ، شیطان کے غلبے کے نتیجے سے انہوں نے اللہ کو بھلا دیا۔ سورہ مجادلہ آیت نمبر 9۔ نفس پرستی انسان کی، یہ جو ہے غفلت کا باعث بنتی ہے۔ کس وجہ سے انسان غافل ہو جاتا ہے؟ یعنی اپنے ضرورت کی چیزوں سے، اپنی اہم ترین ضرورت کی چیزوں کو انسان فراموش کرتا ہے۔ کب؟ جب نفس پرست ہو جائے، یعنی زندگی میں جو بھی فیصلہ کر رہا ہو اپنے نفس سے آرڈر لے رہا ہو۔ بعض لوگ کہتے ہیں ہم بہت آزاد لوگ ہیں، ہم نہ دین کو مانتے ہیں، نہ ایمان کو مانتے ہیں، نہ وحی کو مانتے ہیں، نہ قرآن کو مانتے ہیں، نہ تم سب سے زیادہ غلام ہو کیونکہ ہر لمحے اپنے نفس کے اسیر ہو. سب سے بڑا غلام وہ ہے جو اپنے روایتوں میں ہے, سب سے بڑا غلام وہ ہے کہ جو اپنے نفس کا اسیر ہو. بڑی بڑی آرزوئیں, ایک جملہ امیر المومنین صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت ہی پیاری حدیث ہے, یہی حدیث پڑھ کے اور ایک جملہ اور کہہ کے بات کو ہم اپنے آخری منزل تک لے جانا چاہتے ہیں. امام نے فرمایا انی اخاف علیکم اثنتین, میں تمہارے بارے میں دو چیزوں سے ڈرتا ہوں, اگر دو مشکل کو تم حل کر لو تو پھر مجھے کوئی ڈر نہیں تمہارے مستقبل کے بارے میں, تمہاری زندگی کے بارے میں. انی اخاف علیکم اثنتین, اتباع الہوا و طول العمل, نفس کی پرستش کرنا. جب بھی کوئی فیصلہ کرنا ہو تو انسان دیکھے میرا دل کیا چاہ رہا ہے, یہ ہے نفس پرستی. کسی بھی قانون سے اور کسی بھی کرائٹیریا پہ آ کر اپنے عمل کو چیک نہیں کرتا, نہ دین, نہ ایمان, نہ انسانیت, نہ اخلاق, نہ شرافت, نہ عزت, کسی بھی کرائٹیریا پر نہیں, فقط کہتے کہ میرا دل یہ چاہ رہا ہے, میں یہ کام کرنے جا رہا ہوں کیوں, اس لیے کہ میرا دل یہ چاہ رہا ہے. پھر آ کر مضبوطی سے کہتے ہیں کیوں کیا, کہ میرا دل چاہ رہا تھا. نفس پرست انسان, حوث پرست انسان ہے, کوئی بھی دلیل نہیں موجود ہے, کوئی بھی قانون موجود نہیں ہے, کوئی بھی کرائٹیریا موجود نہیں ہے, کوئی بھی پرنسپل موجود نہیں ہے, کیوں کر رہے کام, جو میرا دل چاہ رہا. یہ بھی کہ دلیل ہوئی, یہ ہے جو ہر لمحے اسیر ہے اپنے نفس. لذا امیر المومنین نے فرمایا کہ ان دو چیزوں کے بارے میں بہت تم سے ڈرتا ہوں, یہ دو چیز اصلی ڈر ہے میرا تمہارے بارے میں. امیر المومنین وہ جو غفلت سے بیدار کرنا چاہتے ہیں, انبیاء کی سیرت میں, رسول اللہ کی سیرت میں, کیا ایک یہ کہ اپنی خواہشات نفس کی پیروی کرتے ہیں, جو بھی قدم اٹھاؤ اپنے نفس کے لیے کر رہے ہیں. دوسرے طول العمل, لمبی لمبی آرزوئیں کرنا, کوشش نہیں کرنا, آرزوئیں کرنا. کوشش کچھ نہیں, محنت کچھ نہیں, کام کچھ نہیں, آرزو لمبی لمبی. اب یہ بہت کھولنے کی بڑی چیز, اہم چیزیں ہیں, میں جلدی سے گزر رہا ہوں, انشاءاللہ کسی اور موقع پر یہ باتیں اور ہوں, کہیں تھوڑا بہت عرض بھی کیا گیا ہے. کیوں پھر اس کی وجہ بتائی, کیا وجہ یہ ہے کہ اما اتباع الہوا فإنه یصد عن الحق, اگر تم نفس کی پیروی کرنا شروع کر دو گے تو یہ تمہیں حق سے آگے روک دے گی. نفس پرست لوگ تھے کہ جو کوفے سے اٹھ کر حسین ابن علی کے مقابلے میں کربلا تک گئے, کیوں, تاکہ تھوڑے سے انعام مل جائے. نفس پرستی اس حد تک, نفس پرست انسان کو اس حد تک بنا دیتی ہے, چار پیسوں کے لیے دین بیچ دیتے ہیں, چار پیسوں کے لیے. کہا دین کی باتیں کرو, کہا کہ نہیں جو جماعت کرے گی وہی کریں گے, مگر جماعت خدا ہے. کہا فلسطین میں لوگ مارے جا رہے ہیں کچھ بولو, کہا نہیں جماعت کا آرڈر نہیں ہے, مگر جماعت اللہ ہے, جماعت خدا ہے. واقعی جماعت کو خدا کیوں مانا ہے, اس لیے کہ نفس پرست ہے, کیونکہ ہمارا نقصان ہو جائے گا. اللہ اکبر, کس چیز کا نقصان, کوئی بڑا نقصان بھی نہیں ہوتا, یہ نہیں کوئی بہت بڑا نقصان ہو جائے گا, یہ نہیں کہ مہینے میں دو چار لاکھ روپے ملتا ہے کہ دو چار لاکھ روپے کا نقصان ہو جائے گا. کیا ملتا ہے, دس ہزار روپے, پندرہ ہزار روپے. یہ دس پندرہ ہزار روپے جا کے دو گھنٹہ سڑک کے کنارے اگر پھل بھی بیچے تو پندرہ ہزار روپے آدمی کما سکتا ہے. کوئی پندرہ ہزار روپے کوئی قیمت ہے, بعض لوگ اس سے بھی کم ہے. خالی دو گھنٹہ خالی جا کر پھل بیچے تو یہ پندرہ ہزار روپے انسان کما رہا ہے. اس دس پندرہ ہزار کے لیے اگر اللہ کے حکم کی شرافتوں کی پامالی کرتا ہے کہ تو جماعت نہیں چاہتی. جماعت کیا ہوتی ہے, جماعت کیا بیچتی ہے, جماعت کا کام ہے کہ ہاں مسجد ہے, ٹرسٹی ہیں, آئیں اس کا انتظام کریں, صاف ستھرا رکھیں. جو کام ہے وہ نہیں کرتے, مسجد گندی پڑی ہوئی ہے, آس پاس گندا پڑا ہوا ہے, یہ کام تھا کرنے کا, مسجد کو صاف ستھرا رکھیں, لائٹنگ انتظام صحیح رکھیں, مرتب رکھیں, نظم رکھیں, اچھے امور کو انجام دیں, یہ تھا سب کا کام. عالم کا کام کیا تھا, عالم کا کام ہے دین بیان کرنا. اب جماعت اور ٹرسٹیز نے دین اپنے ہاتھ میں لے لیا ہے, یہ ہے انقلاب. یہ تبدیلی آئے گی کہاں سے, یہ کبھی نہیں آئے گی جب تک خود نہیں چاہو گے. قرآن کہتا ہے جب تک تم خود نہیں چاہو گے یہ تبدیلی نہیں آنے والی. ایک بہت بڑی غفلت, بدترین غفلت جس کا آج عالم اسلام شکار ہے, اس غفلت کو چھوڑتے ہیں ابھی یہاں پر, وہ ہے سیاسی غفلت. یعنی لوٹا جا رہا ہے عالم اسلام کو. کل روز قدس ہے, بحرین میں آ کر سینکڑوں علماء رات دن آ کر پہرا دے رہے ہیں، چونکہ بحرین کے رہبر کو غائب کیا جا رہا ہے، قتل کرنے کی کوشش ہے، ملک سے باہر نکالنے کی کوشش ہے۔ ہم کہیں کہ ہمیں کیا لینا دینا، غفلت اسی کو کہتے ہیں، غافل ہے۔ یمن میں 2.5 سالوں سے تباہی، ہر طرح کی تباہی، اور انسان غافل ہے۔ فلسطین میں 69 سالوں سے ایک ملک کو، پورے ملک کو تباہ کیا گیا، 60-70 لاکھ لوگوں کو ان کے ملکوں سے باہر نکال کر ریفوجی کی زندگی گزار رہے ہیں، ملکوں کے بارڈروں پر، ملکوں کے اندر خیموں میں، اور بدترین حالت میں، نہ تعلیم، نہ درس، نہ بحث، غفلت حال میں سے غفلت، غافل رکھا جاتا ہے، نئے نئے مسائل چھیڑ کر غافل رکھا جاتا ہے۔ میڈیا کا کام ہے نئے نئے مسائل ابھارنا تاکہ سب کا ذہن ادھر چلا جائے اور ادھر غفلت ہو رہی ہے، سب کرکٹ میچ دیکھ رہے ہوں اور ادھر فلسطین میں آ کر قتل کیا جا رہا ہے۔ ورلڈ کپ آ رہا ہو، فٹ بال ورلڈ کپ، پوری دنیا ادھر لگی ہوئی، ادھر فلسطین میں لوگوں کو مارا جا رہا ہے۔ یعنی غفلت کے بہت سارے سامان ہیں، کوئی ایک دو سامان نہیں ہے، ان کا کام ہی انسانوں کو غافل رکھنا۔ لیکن اس غفلت سے کون بیدار کرے گا؟ وہ جو آج انبیاء کی سیرت پر چلنے والے ہیں، وہ ہے بیدار کرنے والے۔ خوب جو بیدار کرے گا ان کے دشمن بھی ہوں گے، انبیاء کے دشمن ہوا کرتے تھے، تو انبیاء کی راہ پر چلنے والوں کے دشمن نہیں ہوں گے، حتمن ہوں گے، حتمن باہر سے ہوں گے نا، باہر سے ضرور نہیں ہے۔ جناب موسیٰ کے سب سے بڑا دشمن انہی کے خاندان میں موجود تھا، جناب نوح کے بدترین دشمن انہی کے گھر میں موجود تھے، جناب لوط کی بدترین دشمن خود ان کے گھر میں موجود تھی، رسول اللہ کے بدترین دشمن خود رسول اللہ کے خاندان میں موجود تھے۔ تو یہ نہ کہیں کہ آج اسلام کے دشمن جو باہر کے ہوں گے، وہی ہیں، باہر والے تو ہیں یہ دشمن، یہ دیکھیں کہ جو اندر دشمنی آگے کر رہے ہوتے ہیں۔ یعنی اور لوگوں کو غافل رکھنا، لوگوں کو بیدار نہ ہونے دینا، یہ بدترین حالتیں۔ فلسطین تو ہوگا آزاد، اس میں کوئی ذرہ برابر شک کی بات نہیں ہے عزیز، جس کو شک ہو ہو، لیکن جو اصولوں کو جانتے ہیں ان کو اس کے بارے میں شک نہیں ہے، حتماً آزاد ہونا ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ اس فلسطینی کی آزادی میں کس کا رول کیا ہوتا ہے، رول کون ادا کر رہا ہے؟ کوئی موسیٰ کا رول ادا کرنا چاہتا ہے یا قارون کا رول ادا کرنا چاہتا ہے؟ پیسہ سمیٹ سمیٹ کے بیٹھ رہا ہے، مجھے کچھ نہیں کرنا ہے، مجھے نکلنا نہیں ہے، کہیں جانا بھی نہیں ہے، ایک آواز بھی نہیں اٹھانی ہے، یا یہ کہ نہیں، آ کر بیدار کر رہا ہے، آگاہ کر رہا ہے، رول ادا کر رہا ہے۔ قانون کے مطابق یہ طے ہے کہ آزاد ہونا ہے، انشاءاللہ بہت جلدی ہی آزاد ہونا ہے، وقت بھی تقریباً معین کیا جا چکا ہے اور انشاءاللہ اسی وقت میں آزاد ہوگا۔ رہبر انقلاب نے وقت بھی معین کر دیا اور حتماً انشاءاللہ تعالیٰ اس سے پہلے ہی پہلے آزاد ہو گئی یہ سرزمین، یہ مقدس سرزمین، یہ انبیاء کی سرزمین، یہ قبلہ اول کی سرزمین، یہ جناب ابراہیم و اسحاق و یعقوب کی سرزمین، یہ جناب عیسیٰ و موسیٰ کی سرزمین، یہ رسول اللہ کے معراج کے پہلے مرحلے کی سرزمین، یہ زمین تو بہرحال آزاد ہوگی، ظلم سے آزاد ہوگی، لیکن دیکھنا یہ ہے کہ اس میں ہمارا رول کیا ہے، ہم کون سا رول ادا کر رہے ہیں؟ ہم دشمن کی صف میں آ کر آوازیں اٹھا رہے ہیں؟ ہم جو بولتے ہیں تو دشمن کی مدد کر رہے ہیں یا حق کی مدد کر رہے ہیں؟ کیونکہ جب یہ حالت پیدا ہوتی ہے، حوث پرستی، خواہشات نفس، حق انسان بھول جاتا ہے، اما اتباع الہوا فإنه یصد عن الحق، نفس پرست انسان جو صرف اپنے بزنس کو دیکھے، اپنی پراپرٹی کو دیکھے، اپنے کارخانے کو دیکھے، اپنے دھن دولت کو دیکھے اور حق کو نہیں دیکھے، تو خود بخود آ کر وہ یہی چیز انسان کو حق سے روک دیتی ہے۔ یہ قانون ہے اللہ کا، اس کا کوئی راستہ نہیں، یہ نہیں کہ ہم دعائیں زیادہ پڑھیں گے تو بچ جائیں گے، نہ، کتنا بھی دعا پڑھیں اگر عمل اس کے خلاف ہو رہا ہے تو بچنے والے نہیں۔ مثلا ایک انسان مریض ہوا اور وہ دعا پڑھ رہا ہے، خوب دعا پڑھ رہا ہے، لیکن علاج نہیں کر رہا ہے، یہ نہیں بچے گا۔ ہاں علاج کر کے دعا پڑھو تو اب بچ جاؤ گے، کیونکہ ہر علاج نہیں بچاتا، لیکن بعض علاج اگر دعا کے ساتھ ہے تو وہ بچا لیں۔ دعا اچھی چیز ہے لیکن تنہا دعا، رسول اللہ نے یہ نہیں کہا کہ جنگ بدر ہونے والی بیٹھو سب لوگ یہ مسجد میں بیٹھو اور یہی بیٹھ کے ہم دعا کرتے ہیں، رسول اللہ جیسا انسان بھی اگر مسجد میں بیٹھ کر صرف دعا کرے گا اور میدان میں نہیں جائے گا تو ہار جائے گا، جنگ ہار جائے گا، رسول اللہ جیسا، رسول اللہ کی دعا، قرآن کہتا ہے کہ رسول اللہ آپ دعا کریں گے قبول نہیں کریں گے، ایک مرتبہ نہیں آپ 70 بار بھی دعا کریں گے قبول نہیں کریں گے، آیت ہے قرآن کی، مثلا منافقوں کے لیے آپ 70 بار دعا کریں 70 مرہ لن یغفر اللہ، اللہ آپ دعا کریں اللہ معاف کر دے، اللہ معاف کر دے 70 بار دعا کریں لیکن قبول نہیں کریں گے، کیونکہ قانون کے خلاف ہے، قانون کے خلاف رسول اللہ کی دعا بھی قبول نہیں ہوگی، کسی کی بھی دعا قبول نہیں، قانون کے خلاف ہے، لہذا رسول اللہ کہ جنگ احد ہونے والی ہے ہمارا لشکر کم ہے لہذا میدان میں نہیں ہو کیونکہ مارے جاؤ گے، یہی کہتے ہیں امام زمان کو آنے دو کیونکہ مارے جاؤ گے، کم ہو تو لبنان کے لوگ کم تھے لیکن کم ہو کے جیتے، قرآن نے اصول دیا کم من فئت قلیلت غلبت فئت کثیرہ، کم لوگ بھی جیت جاتے ہیں کب باذن اللہ، اگر اذن پروردگار ہے تو جیت جاتے ہیں، نمونے موجود ہیں کہ نہیں ہم تو مارے جائیں گے، وہ رسول اللہ بھی کہتے ہیں کہ ہم تو بہت کم لوگ ہیں ہمیں میدان میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، ہم یہیں بیٹھ کے خوب مسجد نبوی میں دعائیں پڑھیں، خوب دعائیں کریں تاکہ اللہ مجھے فتح دے، اللہ کہتے ہیں ہاں دعائیں کرو لیکن مسجد میں بیٹھ کر نہیں میدان جنگ میں جا کر دعا کرو، اللہ فتح دے گا لیکن کوشش کر کے دعا کرو تو فتح دے گا، خندق کی جنگ خطرناک ہے، گھر کے اندر بیٹھے رہیں خطرہ ہے کہ نہیں باہر نکلو، باہر نکلو، باہر جا کر میدان جنگ میں آؤ، خندق کھودو، تلواریں لے کر آگے بڑھو، ٹھیک ہے تمہارے پورا لشکر اس کے مقابلے میں کھڑے ہونے کو تیار نہیں ہے لیکن اللہ امیر المومنین کے ذریعے سے ہواؤں کے ذریعے سے مدد کرے گا تمہاری، لیکن میدان میں آؤ تو مدد کرے گا، مسجد میں بیٹھ کے دعا کرنے سے اللہ مدد نہیں کرے گا، فلسطین حتماً آزاد ہوگا اس میں کوئی ذرہ برابر شک کی بات نہیں ہے، لیکن کس کے ہاتھوں سے آزاد ہوگا، ان کے ہاتھوں سے نہیں کہ جو مسجد میں بیٹھ کے صرف دعا کرتے ہیں کہ دعا کریں، ان کے ہاتھوں سے آزاد ہوگا کہ جو آج سیریا کو آزاد کر رہے ہیں، جو آج عراق کو آزاد کر رہے ہیں، جو حتماً یمن کو آزاد کریں گے اور وہی انشاءاللہ تعالی فلسطین کو بھی آزاد کریں، خدا کرے کہ ہم ان لوگوں میں قرار پائیں کہ جس کے ذریعے سے اللہ کی یہ پاکیزہ زمین آزاد ہونے والی ہے، الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد و آلہ الطاہرین، جی وہ مسجد مسجد ہے جو ہر مسجد کے بارے میں ذمہ داری ہوتی ہے، وہی اس مسجد کے بارے میں ذمہ داری، چاہے مسجد جو ہے مسجد جب بن جاتی ہے تو وہ کسی انسان کی پراپرٹی نہیں رہتی، وہ اللہ کا گھر ہو جاتا ہے، اوپر سے لے کے نیچے سے لے کے اوپر تک، یہ مخصوص ہے، یوں تو ساری زمین اللہ کی ہے لیکن جب مسجد کی حالت کہیں پہ بن جاتی ہے تو وہ اللہ کی زمین ہے، یہاں پر ساری وہ ذمہ داریاں، چاہے ایران کی مسجد ہو، چاہے مدینہ کی مسجد ہو، چاہے افغانستان کی مسجد ہو، چاہے انڈیا کی مسجد ہو، چاہے بمبئی کی مسجد ہو، چاہے مہوا کی مسجد ہو، چاہے فیض آباد کی مسجد ہو، کیا کیا نام ہے اس علاقے کا، ہاں بابری مسجد، مسجد کہیں کی بھی مسجد مسجد ہے، مسجد کے بارے میں سب کی ذمہ داری ہے، اور ابھی مسجد ایک سمبل بن چکی ہے، یہاں قومی شرف اور قومی عزت، یعنی دینی اسلامی شرف و عزت کا بھی مسئلہ ہے، لیکن راہ حل یہ نہیں ہے کہ جو کبھی آ کر کچھ چاپلوس لوگ پیش کرتے ہیں، چاپلوس صفت لوگ، پہلے عرض کیا تھا بامبے میں کہ بہت سارے لوگ چاپلوسی میں لگے ہوئے ہیں، بہت سارے لوگ لباس پہن کر مثلا علمی لباس پہن کر چاپلوسی میں، یہ عرض پہلے کر چکا ہوں کہ مثلا شیعت میں کبھی یہ نہیں ہوا کہ شیعہ علماء اگر چاپلوسی کر رہے ہوں درباروں کی اور درباریوں کی اور سیاست دنیاوی سیاست مداروں کی اور سیاست دانوں کی، ابھی بہت سارے لوگ لگے ہوئے، اس کا رائے حل یہ نہیں ہے، راہ حل انسان کو اپنی عزت اپنی شرافت اس کے لیے کوشش کرنا، لازمی ہے انسان کے لیے، لیکن یہ نہیں کہ جنگ ہو، لڑائی ہو، جھگڑا ہو، نا راہ حل یہ نہیں ہے. صحیح طریقے سے حق ہے، اپنے حق کو، یہ ایک حق ہے اور اس کے خلاف کوئی بھی دلیل ثابت نہیں کر سکے. یہ حق ہے، اتنے سو سالوں کی مسجد تھی، تو اس کے لیے انسان مسلمان اور مت مسلمہ کی ذمہ داری ہے کہ اگر اپنے حق کو لے. اللہ کی زمین سب کے لیے محترم ہے. یہ نفرت کی فضائیں جو پھیلا رہے ہیں، یہ نفرت کی فضا کسی کے لیے فائدہ مند، پہلے برضی کسی کے لیے فائدہ مند نہیں ہوا کرتی. اللہ کی زمین، مسجد کی زمین کا ہر ایک احترام کرتا ہے. یہ کچھ لوگوں کے ذہنوں میں آ کر تلقین غلط طریقے سے آ کر بھرا جاتا ہے، ورنہ ہر ایک کسی بھی قوم کا انسان ہے، کسی بھی مذہب کا انسان ہے. قرآن کہتا ہے کہ اگر اللہ بعض لوگوں کے ذریعے سے بعض لوگوں کا دفاع نہ کرتا تو نہ گرجا گھر، نہ چرچ رہتے، نہ الگ الگ سوامے رہتے، نہ یہ رہتے، نہ مسجدیں رہتی. یعنی جہاں بھی دین کی باتیں ہو رہی ہیں، جہاں بھی روحانیت کی باتیں ہو رہی ہیں، جہاں بھی انسان کو پاک کرنے کی باتیں ہو رہی ہیں، جس حد تک، اس حد تک وہ محترم ہے. مسجد بہرحال ایک عظیم ترین اس کا مرکز ہے اور اس کے لیے ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے. انشاءاللہ اس طرح کے شرپسند لوگوں سے جو ہے ہمارے اس ملک میں نجات ملے کہ جو آ کر مسجد جیسے مسائل کو ایشو بناتے ہیں الیکشن کے لیے، ووٹ کے لیے. مسجد سے ووٹ کا کیا تعلق؟ یہ سارا مسئلہ سب کے لیے واضح ہے، یہ صرف جو ہے ووٹ بینک کو بڑھانے اور گھٹانے کے لیے، اپنے ووٹ بینک کو بڑھانے کے لیے، دوسروں کے ووٹ بینک کو گھٹانے کے لیے. انسانوں کے درمیان میں دو قومیں جو، وہ کئی قومیں، اصل ہندوستان جو ہے مشہور ہے پوری دنیا میں ہفتاد ملت کہہ کر، 70 ملت کا ملک ہے. یعنی ہر طرح کی قوم یہاں پر عزت سے، شرافت سے، دوستی سے، محبت سے اس نے زندگی گزاری ہے. آج یہ جو نفرت کی فضائیں پیدا کی جا رہی چند دن کی حکومت کے لیے، خوب ہندوستان کے تمام عوام کو، صرف مسلمانوں کو نہیں تمام عوام کو متوجہ ہونے کی ضرورت ہے کہ یہ نفرت کی فضا، یہ آگ اگر جلتی ہے تو یہ پورے ملک کے لیے نقصان دہ اور ہر ایک کے لیے نقصان دہ. ان شاء اللہ خدا ان سب سے نجات دے. خوب دیر بھی ہو چکی ہے، اگر سوال اور بھی ہوگا تو ان شاء اللہ بعد میں لیتے ہیں.